Es que piensa que no, ¿eh? ¿Eh? ¿Y bien, Carlos? ¿Verdad? Ah, vas. ¿Ve? ¿Qué hago? Explico algo. Magar wo jo awaaz wo hoti hai ye sahi hai ha
second start ho
ha kar diya
easy karna isko
اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ میں نے یہ بتانا ممکن نہیں ہے حتمی اور قطعی طور پہ کہ مغرب کا انسان بنیادی انسانی تصور کیا ہے لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ مغرب کے اندر جو مغربی مفکرین ہیں وہ کس قسم کے تجزیات کرتے ہیں اپنے تصور انسان سے متعلق تو مغرب میں ہزاروں تصورات موجود ہیں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے لیکن مغرب سے متعلق ایک تصور جو کہ میکنٹائر کا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے میکنٹائر کا یہ تصور ہم کیوں پیش کر رہے تھے کیونکہ انہی تصورات سے ہمارے معاشرے بھی متاثر ہو رہے ہیں اور میں نے آپ کو بریک سے پہلے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ میکنٹائر کے خیال میں تین طرح کے رول ماڈل مغرب کے اندر پیدا ہوئے ہیں ایک طرح کے انسان وہ ہیں جنہیں وہ کہتا ہے ایستھیٹیشنز آرٹسٹس دوسری طرح کے انسان ان کو وہ کہتا ہے مینیجرز اور تیسری طرح کے انسان تھراپسٹس آرٹسٹ جو ہیں ان کا معاشرے کے اندر کیا کام ہوتا ہے آرٹسٹ کا کام معاشرے کے اندر لوگوں کی خواہشات کو بھڑکانا ہوتا ہے مستقل اور مسلسل نت نئی خواہشیں پیدا کرنا اور اس کا اثر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے معاشروں پر بھی پڑ رہا ہے ہمارے معاشروں کے اندر ہماری خواہشات جو ہیں وہ فطری خواہشات نہیں ہیں ہماری خواہشات غیر فطری خواہشات ہیں ہماری خواب جو ہیں وہ فطری خواب نہیں رہے ہمارے خواب غیر فطری خواب ہیں ہماری چاہتیں نیچرل چاہتیں نہیں ہیں بلکہ ہماری ان نیچرل انجینئرڈ قسم کی چاہتیں پیدا ہو گئی ہیں اور اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ جو تمام ادارے ظہور پذیر ہوئے ہیں جو کہ مغربی دنیا سے ہی ہم نے مستعار لیے ہیں وہ تمام ادارے بنیادی طور پر ہماری خواہشات کو بھڑکانے کا ہی کام کر رہے ہیں جیسے میں نماز سے پہلے یہ بتا رہا تھا کہ رمضان میں جو پروگرام آئے ہوں گے آپ نے دیکھے ہوں گے ان رمضانوں کے پروگرامز کے اندر تمام لوگوں کی خواہشات کو بھڑکانے کا ایک ایسا نظام موجود تھا جس کو دیکھ کر لالچ کے مارے انسان اپنے حال سے بیزار اور اپنے مستقبل سے خوفزدہ تھے ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو مغرب کے اندر بھی یہ تجربہ تقریبا مغربی انسان بھی اسی قسم کے مسائل سے دوچار ہے لیکن ہمارے پاس جو معاشرتی نظام ہے ابھی وہ اتنا کمزور نہیں ہوا کہ ان خواہشات کے پیدا ہونے اور ان کے پھلنے پھولنے کو روکنے کا کوئی نظام ہمارے پاس موجود ہی نہ ہو ہمارے پاس بے شمار ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی خواہشات کو ناجائز خواہشات کو کچلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن مستقبل قریب کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم بھی اسی خواہشات کے سمندر میں غرق ہو جائیں یا شاید بہہ جائیں کیوں کیونکہ جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں اس دور کو ہم کہتے ہیں ڈیزائر प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड, ये जो दुनिया है वो कैसी दुनिया बन गई है, ख्वाहिशात को मुस्तकिल और मुसलसिल पैदा करने वाली दुनिया। देखें ये एक आम सी बात है कि अगर आपकी ख्वाहिशात लामहदूद हों और ख्वाहिशात को हासिल करने के ज़राए महदूद हों तो आप हमेशा अपने हाल से बेजार और नाराज़ रहेंगे। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो बच्चे बैठे हुए हैं इन इनसे इनको ये पता ही होगा कि ये नित नई चीज़ें जब ये देखते हैं अपने टेलीविजन्स के ज़रिए, अपने मोबाइल सेट्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, तो ज़ाहिर है कि अभी ये बच्चे इस काबिल नहीं है कि ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के ज़राए भी खुद पैदा कर दें। ये बच्चे अपने माँ बाप पर इन्हिसार करते हैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। ये जो निज़ाम है वो बच्चों को ऐसी ख्वाहिशात की तरफ ढकेलता है जिनको पूरा करते करते माँ बाप की पूरी ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम में तब्दील हो जाती है। और जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो अपनी औलाद को ये नहीं बता पाते कि मैं तुम लोगों की ख्वाहिशात पूरे कर करके वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा हूँ, वक्त से पहले बीमार हो गया, मर रहा हूँ, एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी के साथ तीसरी नौकरी, मुस्तकिल और मुसलसिल किए जा रहे होते हैं। माँ भी नौकरी कर लेती है, बाप भी नौकरी कर लेता है, और लोगों की ख्वाहिशात जो है वो कभी पूरी नहीं हो रही होती। तो मगरिब के अंदर भी ऐसा ही हुआ, आज जैसा मगरिब हमारे सामने है हमेशा से ऐसा नहीं था। मगरिब के अंदर मैकेंटायर का ये ख्याल है कि ख्वाहिशात को दिखाने और ख्वाहिशात को फैलाने और ख्वाहिशात को भड़काने का एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जिसके ज़ेर असर औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तमाम इंसान। लेकिन इनका जो बुनियादी हदफ होता है, इस पूरे निज़ाम का जो बुनियादी हदफ होता है वो जवान लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मासूम होते हैं और उनके जहन बहुत तेज़ी से चीज़ों को हासिल करने, रिसीव करने और चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा ख्वाहिशात का जब ये सैलाब उनके ऊपर गुजरता है तो उनको ये महसूस होता है कि ये हमारा हक है कि हमारी ये तमाम ख्वाहिशात पूरी की जाएं, चाहे वो हलाल का पैसा हो, चाहे वो हराम का पैसा हो, चाहे वो कोई भी ज़रिया हो, हमारी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। तो मगरिब के अंदर भी ऐसा ही हुआ। आर्टिस्टों ने जब बे इंतहा नित नए ख्यालात, नित नई डिज़ायर प्रोड्यूसिंग मैकेनिज़म्स पैदा कर दिए तो उसके नतीजे में एक दूसरी तरह के इंसान माशरे में पैदा हुए। उनको मैकेंटायर कहता है मैनेजर्स। मैनेजर्स का क्या काम है? मैनेजर्स का ये काम होता है जो इंसानों को इस बात पर तैयार करते हैं कि ख्वाहिशात को पूरा करने के ज़राए कैसे हासिल होंगे। ख्वाहिशात को रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। वो कहते हैं जो ख्वाहिशात आपके दिल में उभर रही हैं वो तो जायज़ है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे कैसे कमाए जाएंगे इसका तरीका बताते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स का काम ये होता है कि तमाम इंसानों को ये बताया जाए कि पैसे कमाने के लामतनाही इम्कानात कैसे पैदा किए जाए। और ये मैनेजर जिंदगी के हर दायरे, हर अमल, हर एक्टिविटी के जरिए पैसे कमाने के नित नए तरीके ईजाद करते चले जाते हैं। पैसे कमाने का जबर इंसानों के ऊपर मुसल्लत करते चले जाते हैं, और वो लोग जो उस जबर को इख्तियार करने में नाकाम रहते हैं, वो लोग जो उतनी मेहनत नहीं कर पाते, वो लोग जो उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते उन लोगों को शदीद तंकीद का निशाना बनाया जाता है। मगरिब के अंदर भी ऐसा ही हुआ, मैनेजर्स ने पैसे कमाने का कोई एक तरीका नहीं, बल्कि सुबह से रात तक और रात से दूसरी सुबह तक मुस्तकिल और मुसलसिल मशीन की तरह पैसे कमाने के ना रोकने वाले अमल में शिरकत के लिए तमाम इंसानों को झोंक दिया। पाकिस्तानी माशरे में रहने वाले मगरबी इंसान के इस जबर का अंदाजा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमारी माशरत इतनी मादा परस्त नहीं हुई, लेकिन मगरब के अंदर मादा परस्ती का जो सैलाब है वो हमारे माशरों से कई गुना ज्यादा है। लिहाजा उनके ऊपर जब ये प्रेशर आया तो उसके नतीजे में उन्होंने जो जिद्दोजहद करनी शुरू की उसमें कामयाब लोग हमेशा नाकाम लोगों से बहुत कम होते हैं। पैसे कमाने की जो भूख है उसमें कामयाब पैसे कमाने वाले लोगों के मुकाबले में नाकाम पैसे कमाने वाले लोगों की तादाद हमेशा ज्यादा होती है। यानी कि जो लोग पैसे कमाने के अमल में कामयाब हो जाते हैं उनको ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आपके सामने लाकर पेश करता है, लेकिन जो लोग नाकाम रह जाते हैं, जो लोग नाकाम होते हैं उनके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करता। मैकेंटायर कहता है कि मेजॉरिटी उन लोगों की होती है जो पैसे की इस अंधी दौड़ के अंदर नाकाम होते हैं, ज़्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं। और जो पैसे कमाने की हद होती है वो हद तयशुदा नहीं है। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ आपसे ज़्यादा और आप पैसे कमाना चाहते हैं मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैं ख्वाहिशें करना चाहता हूँ आपसे ज़्यादा, आप ख्वाहिशें करना चाहते हैं मुझसे ज़्यादा, तो मुझ में और आप में रेस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और तुम सब एक दूसरे से ज़्यादा दुनिया कमाने में लगे हुए हो यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच जाते हो। अगर आप मादनिक पिथौल का तर्जुमा पढ़ें तो मादनिक पिथौल कहते हैं कि तकासुर क्या है, तकासुर दुनिया कमाने की ना मिटने वाली भूख है, राइवलरी इन वर्ल्डली अफेयर्स। मगरिब के अंदर इस जिद्दोजहद के अंदर जब इंसान पढ़े तो उसके नतीजे में नाकाम इंसानों की तादाद बे इंतहा बढ़ गई। उसका नतीजा ये निकला कि मगरिब के अंदर एक तीसरी तरह का रोल मॉडल इमर्ज हुआ और इस रोल मॉडल को हम कहते हैं थेरेपिस्ट। थेरेपिस्टों का क्या काम है? थेरेपिस्टों का काम यह है कि जब लोग पैसे कमाने के अमल में नाकाम होते हैं तो वो जहनी मसाइल का, नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, नफसियाती उलझनों का शिकार हो जाते हैं, माशरे से नाराज होते हैं, अपने काम से नाराज होते हैं, अपने माँ बाप से नाराज होते हैं, अपने मिलने वालों से नाराज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मसला ये होता है कि उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती। उनको कोई ये नहीं बताता कि तुम्हारी ख्वाहिशात नाजायज हैं। अपनी ख्वाहिशात को काबू करना सीखो, अपना तस्किया नफ्स करना सीखो, अपने आप को ख्वाहिशात की अंधी दौड़ से बाहर निकालो। ऐसा मगरिब के अंदर मैकेंटायर कहता है कि कोई निज़ाम मौजूद नहीं रहा, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ज़्यादातर लोग जहनी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक मगरिब के अंदर 74% लोग, 74% लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी में कभी ना कभी नफसियाती मसाइल का सामना करना पड़े। 74% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी नफसियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ये जो नफसियाती मसाइल होते हैं इसकी जहदें जो हैं वो बेशुमार हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से ज़हनी मर्ज का शिकार हो जाते हैं कि उनका GPA कम है। बहुत सारे लोग ज़हनी मसाइल का शिकार सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि वो खूबसूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ज़हनी मसाइल का इसलिए शिकार हो जाते हैं कि उनके सर के ऊपर बाल नहीं रहे। बहुत सारे लोग ज़हनी मर्ज का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि उनका कद कम है। बहुत सारे लोग ज़हनी मर्ज़ का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब में तरक्की नहीं हासिल कर सके, उनको हर लम्हे ये खतरा होता है कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। लिहाजा मगरिब के अंदर जो तीसरा रोल मॉडल है उसका काम है थेरेपी करना। वो लोग जो ख्वाहिशात के टूटने और ख्वाहिशात के नामुकम्मल होने और तिश्ना रह जाने के नतीजे में ज़हनी मसाइल का से दो चार हो जाते हैं, थेरेपिस्ट उनको दोबारा से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज हम लोग टेलीविज़न पे बैठकर मगरिबी दुनिया की चकाचौंध जो देखते हैं, उस चकाचौंध की जो कीमत मगरिब ने अदा की है, मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल कतई और वाकई बात है, लेकिन ये भी एक ख्याल है मगरिब से मुताल्लिक जो एक मगरिब के बहुत बड़े मुफक्किर का है कि मगरिब के अंदर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा बेबस हैं, और इस बेबसी के अंदर उनकी उनके ऊपर तवज्जो देने के लिए सिवाय थेरेपिस्ट के और कोई नहीं है, क्योंकि पैसे की ये भूख और आगे बढ़ने की जिद्दोजहद में उन्होंने अपना ख़ानदानी निज़ाम भी तबाह किया है, उन्होंने अपना सामाजिक निज़ाम भी तबाह किया है, उन्होंने अपना मजहबी निज़ाम भी तबाह किया है। ये और बात है कि मगरिब के अंदर सोशल सिक्योरिटीज़ भी हैं, रियासत बहुत बेहतर मामला भी पैदा करती है, रियासत जो है बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी देती है, रियासत ने बहुत कुछ अच्छा भी किया होगा मगरिब के इंसानों के लिए, लेकिन उस ज़हनी खलफशार का जो शिकार माशरा है उसकी इन डायमेंशंस को हमारे लोगों के सामने पेश नहीं किया जाता। हमारे लोगों के सामने मगरिब की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई जाती हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी तरक्की दिखाई जाती है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट बहुत सारे लोगों ने दी है उसके ऊपर भी हमारे लोगों को नज़र करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, ताकि हम अपने माशरे को भी उन चीज़ों से बचा सकें। अगर आप एक ऐसा माशरा बनाते हैं जिसके अंदर मुस्तकिल और मुसलसिल नित नई ख्वाहिशें करना ही इंसान की ज़िंदगी का मकसद हो, तो ये मैं आपको बता दूँ कि वो ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होंगी। जिस रफ्तार से हम ख्वाहिशें कर रहे हैं उस रफ्तार से ख्वाहिशात को हासिल करने के ज़राए हम पैदा नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि हम अपने आप को एक नाकाम इंसान तसव्वुर करते हैं, और इस नाकामी को पहचानने का और इस नाकामी के असर से निकलने का हल हमारे पास चूँकि कुछ होता नहीं है, लिहाजा हम ज़हनी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा मगरिब के मगरिबी तहजीब के असरात जो हमारे माशरों पे भी पड़ रहे हैं, उनमें से एक जो असर है वो बहुत शदीद है, वो ये कि नित नए ख्वाहिशात की अंधी भूख और उसके हुसूल में नाकामी के नतीजे में ज़हनी अमराज। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जहाँ पर तरक्की के इम्कानात ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़हनी मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर आदमी को ये एहसास होता है कि तरक्की की दौड़ में वो पीछे रह गया है, और जब वो अपने आप अपने इस एहसास में मुब्तला होता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने ज़राए बढ़ाने के चूँकि अहल नहीं होता, हद से ज़्यादा वो अपने ज़राए नहीं बढ़ा सकता, लिहाजा वो अपने आप को एक नाकाम इंसान समझना शुरू कर देता है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि जो भी काम वो कर रहा होता है उस काम का बुनियादी मकसद उसके नज़दीक सिवाय पैसा कमाने के कुछ और नहीं रहता। मसलन जब एक आदमी डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनकर उसने एक ऐसी खूबी उसके अंदर पैदा हो गई है कि वो इंसानों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, इंसानों की तकालीफ दूर कर सकता है, इंसानों की परेशानियां दूर कर सकता है, इंसानों के दुखों और तकलीफ़ों को कम कर सकता है, लेकिन अगर वो ख्वाहिशात की इस सैलाब में बह चुका है तो वो लोगों के इलाज से ज़्यादा लोगों की जेब में से पैसा निकालने पे तवज्जो देगा, लिहाजा वो मसीहाई करने के काबिल नहीं रहता बल्कि लोगों की खाल खींच कर पैसा बनाने के अमल में शरीक हो जाता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि डॉक्टर बनकर वो पहले टोयोटा क्रोला ले ले, उसके बाद वो सर्फ ले ले, उसके बाद वो लैंड क्रूजर ले ले, उसके बाद वो हवाई जहाज ले ले। अल्लाह ताला ये कहता है कि ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि तुम कब्र तक पहुँच जाओगे। लेकिन अगर यही डॉक्टर अपने इल्म को लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करता तो उसके नतीजे में यकीनन वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन उसके नतीजे में बहुत कुछ उसको ऐसा मिलता जो उसके जहन को, उसके कल्ब को, उसकी रूह को मुतमईन करता, उसको बेशुमार दुआएं मिलती। हमारे लिए ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर लोगों की जो जिद्दोजहद है वो उस अमल से ज़्यादा उस अमल के नताइज पर है, और नतीजा सिर्फ एक हम चाहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मुझे पैसा कितना मिलेगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पैसा कितना कमाऊँगा, अगर मैं वकील हूँ तो मैं पैसा कितना कमाऊँगा, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं पैसा कितना कमाऊँगा। जो भी प्रोफेशन हम इख्तियार करते हैं उस प्रोफेशन से ज़्यादा हमारी कमिटमेंट उस नतीजे के ऊपर होती है जो हम पैसे की सूरत में हासिल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, पैसे कमाना आपका हक़ है, पैसे आप कमाएंगे नहीं तो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। लेकिन जिस चीज़ पे आपको तवज्जो देनी चाहिए वो ये कि मेरी और आपकी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो अगर इस निज़ाम ज़िंदगी से, इस चकाचौंध से और इस मीडिया की वॉरफेयर से अगर हम मुतासर ना हुए होते तो बहुत सारी ख्वाहिशात हमारे अंदर शायद पैदा नहीं होती, बहुत सारे मसाइल से हम दो चार नहीं होते, हमारा नफ्स मुतमईन होता। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ हमारा जो नौजवान है जो लोगों को कत्ल कर रहा है, छुरे भोंक रहा है, मोबाइल छीन रहा है, ये सब पढ़े लिखे जवान लोग हैं, लेकिन वो नाराज़ और दुखी हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिशात लामहदूद हैं और उनको पूरा करने के ज़राए महदूद हैं, और इसको कंट्रोल करने का अभी हमारे पास मौका मौजूद है। पाकिस्तान की हालत या इस्लामी माशरों की हालत मग़रिब जैसी नहीं है, अभी हमारे माँ बाप मौजूद हैं, हमारे भाई बहन मौजूद हैं, हमारा ख़ानदानी निज़ाम मौजूद है, हमारे उलमा मौजूद हैं, हमारे सालिहीन मौजूद हैं, खानकाहें मौजूद हैं, इनके ज़रिए हम अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं। और अगर ये हमने आज नहीं किया और हमने इस ख्वाहिशात की जो अंधी भेड़ चाल है इसमें अपने आने वाली नस्लों को झोंक दिया, तो ये कि जो मैकेंटायर जो प्रॉब्लम अपने माशरे का बना रहा है, बता रहा है, वो हमारा भी हो सकता है। लिहाजा इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैंने ज़्यादा मुश्किल बातें मुझे उम्मीद है कि मैंने नहीं की होंगी, मैंने सिर्फ ये बताया है कि ख्वाहिशात को पैदा करने का हक़ आपके दिल को है, ख्वाहिशात को पूरा करने की सलाहियत आपका जहन देता है, लेकिन ख्वाहिशें ना आपके दिल से आ रही हैं ना पूरा करने का निज़ाम आपके जहन से आ रहा है। ख्वाहिशात आप पर थोपी जा रही हैं और उसको पैदा हासिल करने के ज़राए भी आप पर इम्पोज किए जा रहे हैं, और आप पर जब ये प्रेशर आता है तो उसका नतीजा ये होता है कि ज़हनी मसाइल से दो चार हो जाते हैं लोग, लोग अपने बच्चों के गले पे छुरियाँ फेर देते हैं, लोग जो है पागलखानों में पहुँच जाते हैं। अभी हमारे माशरे में इसके असरात रूनुमा होने शुरू नहीं हुए, क्यों? क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो शायद हमारे माँ बाप की दुआएं हमें बचा लेती हैं, शायद हमारे दोस्त अहबाब, हमारे आलिम, हमारे सूफिया, शायद उनकी वजह से हमारे माशरों में उसके बुरे असरात अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ज़्यादा दिन तक इसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं हो सकेगा अगर हमने उसकी शऊरी कोशिश नहीं की। शुक्रिया।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه محترم بزرگوں اور اسکول کے طالب علموں, آج کا موضوع تو جو ہے بہت آسان ہے, لیکن جو آڈینس ہے وہ بڑی مشکل ہے. یعنی ایک جانب جو ہے مطلب اسکول کے طالب علم موجود ہیں, اور دوسری جانب ہمارے ہم عمر اور ہمارے بزرگ موجود ہیں. لہذا اس صورتحال میں اس آسان موضوع نے ہمارے لیے بہت ساری مشکلات جو ہے پیدا کر دی, کیونکہ اسکول کے بچے ہیں اور اسکول کے بچوں کے سامنے مشکل مسائل کو پیش کرنا ایک جو ہے بڑا مشکل کام ہے. لہذا میں کوشش کروں گا کہ جو ہے مطلب معلومات عامہ کی روشنی میں یا ایک حکایتوں کی روشنی میں آپ طالب علموں کے سامنے اور بزرگوں کے سامنے مغرب کے حوالے سے, وہ تو احبین اختصار سے بتا دیا ہے, اسلام کو مطلوب انسان کی جو ہے مطلب کون سی تصویر ہے, کیونکہ اسلام کو مطلوب ہے اور وہ تصویر جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے. مطلب سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب عبد الوہاب پوری صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو آپ حضرات نے جو ہے یہ ساختہ تالیاں بجا دیں. یہ جو تالیاں بجانے کا جو عمل ہے یہ ایک خالص مغربی رویہ, اور اگر آپ سید سلیمان ندوی کی کتاب حیات شبلی پڑھیں, جو شبلی نعمانی کی سیرت ہے, تو اس کتاب میں انہوں نے شبلی نعمانی کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے 1918 میں تالیاں بجائی گئیں. ایک تقریب تھی اس کے اندر مطلب علماء کرام کو مدعو کیا گیا تھا, شبلی نعمانی اس تقریب کی صدارت کر رہے تھے, تو کلیکٹر جو تھے وہاں کے صوبے کے ان کو بلایا گیا. وہ جب اسٹیج کے اوپر آئے تو تالیاں بجائی گئیں, تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے. پوری اسلامی تاریخ میں 1500 سال کی پوری اسلامی تاریخ میں کبھی بھی تالیاں نہیں بجائی گئیں, لیکن آج تالی بجانے کا عمل ہمیں اس طرح لگتا ہے جس طرح صحابہ کرام نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اوپر تالیاں بجاتے ہوں گے. یہ وہ تبدیلی کا عمل ہے جو مستقل اور مسلسل ہر سطح پر جو ہے مطلب معاشرے کے اندر آ رہا ہے, اور اتنی خاموشی کے ساتھ یہ عمل ہے کہ ہمیں نہ اس کا اندازہ ہے اور نہ اس کا ہمیں کوئی احساس ہے. مطلب تو اس کے لیے ہر ہر چیز کے بارے میں حساسیت اور ہر ہر چیز کے بارے میں جو ہے مطلب تفکر اور تدبر کی جو ہے ضرورت ہے, کیونکہ آپ حضرات جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ الحمدللہ سارے کے سارے ایک مذہبی پس منظر رکھتے ہیں. لہٰذا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ جو ہے کبھی بھی جو ہے مطلب جو اس قسم کی تقاریب ہوں جن کے اندر کوئی پیغام ہو, جن کے اندر کوئی جو ہے مطلب تفکر اور تذکر کا سلسلہ ہو, اس کے اندر تالیاں بجانا اسلامی روایت ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ایک اسلامی روایت ہوئے کہ اگر کوئی چیز آپ کو پسند آئی تو آپ جو ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, الحمدللہ کہہ سکتے ہیں, بس کلمات جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل اور تمجید کے سوا یہ سب رویے جو ہے مطلب ہمیں ایک دوسری جانب جو ہے لے کر جاتے ہیں. آج جو ہے مطلب چونکہ یہاں پر اسکول کے بچے بھی موجود ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں, اور یہاں پہ ان کے والدین بھی موجود ہیں جو ان کے بزرگ ہیں, تو بچوں کے حوالے سے ایک بات ہے کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے بچوں کو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, اور وہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اگر ہم ان سوالات کے اوپر غور کریں تو ہمارے اندر ہمارے ذہن کے اندر روشنی کے بے شمار طریقے کھل سکتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے سوالات کو بہت زیادہ جو ہے توجہ سے سنتے نہیں ہیں. مطلب کراچی میں ایک صاحب ہیں, انہوں نے ایک کتاب جو ہے مرتب کی, اس کا نام ہے ابا بتائیے. اس کے اندر انہوں نے اپنی بچیوں کے جو سوالات وہ کرتی تھیں چھوٹے, جب وہ چھوٹے ہیں تو ان سے سوالات کرتی تھیں, انہوں نے وہ تمام سوالات اس کے اندر جو ہے جمع کر دیے. ان سوالات کے اندر ایسی گہرائی ایسا تدبر، ایسی دانش اور ایسا شعور ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. یعنی عبد الوہاب سوری اور خالد جامعی کی تقریریں ایک طرف اور اس کے اندر ایک بچی کا سوال جو ہے ایک طرف جو ہے، مطلب ایک عجیب دنیا جو ہے معنی کی دنیا وہ آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. ابھی حال ہی کی بات ہے، میرے ایک دوست ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں، وہ اپنے بچے کو جو ہے مطلب عمرے کے لیے یہ کہیں مطلب، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کا جو بچہ جس کی عمر 7 سال ہے اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا، اس کے بعد خانہ کعبہ کے ارد گرد عالی شان محلات کو دیکھا، سعودی عرب کے حکمرانوں کے عالی شان محلات. اس کے بعد اس نے اپنے ابا سے ایک سوال کیا بڑا عجیب و غریب. اس نے کہا، ابا یہ بتائیے کہ اللہ میاں سب سے بڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اس میں شک کیا ہے کہ اللہ میاں سب سے بڑے ہیں. اس نے کہا کہ ابا پھر یہ بتائیے کہ جب اللہ میاں سب سے بڑے ہیں تو اللہ میاں کا گھر تو اتنا چھوٹا ہے اور یہ انسان جو سب سے چھوٹا ہے اس کے گھر اتنے بڑے بڑے ہیں. اس ایک سوال کے اندر جو ہے مطلب جو عبد الوہاب سوری صاحب گفتگو کر رہے تھے، خواہشات کی، تمناؤں کی، آرزوؤں کی، آرزوؤں کے محلات کی، امیدوں کی، ارمانوں کی، جذبات کی، ایسے خواب جو کبھی انسان کی زندگی میں پورے نہیں ہو سکتے، یہ ان خوابوں کی، ان مغرب کے پیدا کردہ التباسات کے بارے میں یہ جو بچے کا ایک سوال ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی. اسی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ میں جب جو ہے مطلب اسکول میں جو ہے پڑھتا تھا مطلب، تو جیسے کہ ابھی ایک طالب علم آیا اور اس نے علامہ اقبال کی جو ہے بڑی مشہور نعت جو ہے پڑھی مطلب، تو مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا. تو ہمارے اسکول کی جب اسمبلی جو ہے ہوتی تھی تو ایک طالب علم ایسی تھا، اس کی جو ہے مطلب اتنی عمر ہوگی اور اس کی آواز بھی ماشاءاللہ ایسی ہی خوبصورت تھی، تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے غزل جو ہے وہ پڑھتا تھا. ڈالی گئی خزاں میں جو شاخش حجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صاحب بہار سے. اسکول کے زمانے میں ہمیں شعر کا کچھ مطلب نہیں پتا تھا، اور لیکن وہ جب اپنی آواز میں وہ شعر پڑھتا تھا تو اس طرح لگتا تھا جیسا کہ وہ شعر ہمارے قلب کے اوپر نازل ہو رہا ہے. پھر جب ہم کالج کے اندر آئے اور یونیورسٹی کے اندر آئے، جب ہم نے لغت کھولی اور اس میں صحاب کے معنی دیکھے تو صحاب کے معنی تھے ابر، تو پھر ہمیں اس شعر کا صحیح مطلب جو ہے سمجھ میں آیا. تو یہ جو اشعار ہوتے ہیں مطلب ان کا ایک صوتی اثر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سب پر ہوا ہوگا اور طالب علموں پر. تو میں اپنے اسکول کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کے شعر سمجھ میں نہیں آتے تھے کچھ بھی، کیا اس نے کہا، جیسا کہ آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے. اور تو اس کے لیے جو مطلب ہے کہ یہ جو صوتی اثرات ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، جس طرح قرآن ہے مطلب اگر آپ قرآن کی اچھی تلاوت سنیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا لوگ تلاوت قرآن کا کیا فائدہ، اگر آپ کو جو ہے مطلب عربی زبان نہیں آتی تو آپ قرآن پڑھیں، یہ سب بےخوبی کی باتیں. قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر خود ایک طاقت ہے، علامہ اقبال کے اشعار میں اتنی طاقت ہے، تو وہ کلام جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر اتنی جو ہے طاقت ہوگی مطلب. تو یہ کہ میں اپنے جو ہے شکیل صاحب سے کہوں گا کہ یہ اپنے طلبہ کو جو ہے علامہ اقبال کے ان اشعار کا مطلب بھی اسکول کے اساتذہ سے سمجھائیں، اور اس میں جو انہوں نے شعر پڑھا اس کے بارے میں بھی میں جو ہے زبان کے حوالے سے توجہ دلاؤں گا. جواب شکیل فہیم صاحب اور طلبہ اور اساتذہ تلاش کریں گے. انہوں نے اس ایک جو ہے مصرع پڑھا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی حمود. خیر اب اس کا مطلب جو ہے طالب علموں کو میرا خیال ہے کہ مشکل ہے کہ آتا ہو اگر انہوں اساتذہ نے ان کو نہ بتایا ہو، لیکن اس میں جو اس جو مطلب تلمی استعمال ہوئی ہے سنجر، تو یہ لفظ جو ہے یہ سنجر ہے یا یہ کہ یہ سنجز ہے یا یہ کہ سجز ہے، یہ تین الفاظ میں نے آپ کو بتائے، سنجر، سجز اور، تو اس کو جو ہے مطلب طلبہ کو آپ بتائیں کہ یہ صحیح لفظ جو ہے کیا مطلب، اس میں صحیح لفظ جو ہے کچھ اور ہے مطلب، لیکن عام طور پہ اسے جو ہے سنجر پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو زبان و بیان کی جو نزاکتیں ہیں یہ انسانی ایمان کی اور اس کی یقین کی جو ہے ترتیب میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں، اور یہ جب اشعار جو ہے صحیح فہم کے ساتھ آپ کے اوپر واضح ہوں گے تو ایک نئی دنیا کا دریچہ آپ کے سامنے جو ہے کھل جائے گا. اب آپ کے سامنے مطلب میں کچھ سوالات کی صورت میں کچھ جو ہے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور سوالات میں کروں گا طالب علموں سے, لیکن مخاطب میرے تمام جو ہے مطلب آڈینس ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے شام کے وقت اپنے گھر میں آیا اور کھانے پر اس نے اپنے ابا کے انتظار کیا روز کی طرح کہ ابا آئیں گے اور سب جو ہے گھر والے بیٹھ کر رات کا کھانا کھائیں گے. ابا نہیں آئے, مطلب اس کے بعد رات ہو گئی, اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ابا نہیں آئے, ابا جو ہے کہاں رہ گئے, پتہ نہیں. اگلا دن گزر گیا, پولیس کے اندر رپورٹ ہو گئی اور جو ہے مطلب اطلاع جو ہے پورے شہر میں پھیل گئی. اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ابا جو ہے اسی محلے کے اندر کسی اور گھر کے اندر رہتے ہیں اکیلے. تو اس جو ہے مطلب بچے کی اخلاقی اور ذہنی اور فکری حالت کیسی ہوگی؟ آپ طالب علموں سے میرا سوال ہے, اور اس کے بعد جو بزرگ ہیں وہ بھی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. تو طالب علموں سے کوئی مجھے بتائے کہ آپ جب آئے شام کو اپنے گھر پر اور پوچھا کہ ابا کہاں ہیں, تو ابا کھانے پر بھی نہیں آئے, اور اس کے بعد ابا گھر ابھی نہیں لوٹے, اور ابا نے کبھی ٹیلی فون بھی نہیں کیا, اور ابا سامنے سے گزرتے ہیں اور سامنے محلے کے ہی ایک گھر کے اندر منتقل ہو گئے اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ کے قلب پر جو کیفیت آری ہوگی اس کو آپ ایک لفظ کے اندر بیان کریں. آپ طلبہ کے اندر سے کوئی جی نا کھڑے ہو جائیں, کوئی صاحب جو ہے مطلب حضرت کسی کو حکم کریں آپ. بتائیں نا بھائی, اگر آپ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے, بتائیں کھڑے ہو کر آپ, یہ مطلب جواب دیں آپ اس کا. جی نہیں نہیں آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے ابا جو ہے گھر نہیں آئے اور نہ انہوں نے رابطہ کیا اور سامنے ہی محلے کے اندر وہ رہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں, آپ کے دل پر کیا گزرے گی, یہ اس کا بتائیے جواب جو ہے. جی بہت بری گزرے گی. اگلے دن یہ ہوا کہ جب آپ شام کو جو ہے مطلب کھانے کے اوپر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ امی بھی نہیں ہے گھر کے اندر, اور اطلاع یہ ملی کہ امی بھی جو ہے وہ کسی اور گھر کے اندر جو ہے چلی گئی ہیں, رہتی ہیں پتہ ہے امی کا, لیکن امی نہ آ رہی ہیں اور نہ رابطہ کر رہی ہیں اور نہ جو ہے کوئی امی کا ان سے رابطہ ہے. تو اس صورت میں آپ کی جو ہے کیفیت کیسی ہوگی؟ جی جی اچھا, اب امی بھی نہیں ہے اور ابا بھی نہیں ہے, اور آپ کے گھر میں دادا کا انتقال ہو گیا, نانا امریکہ چلے گئے, پھپھا انڈیا کے اندر رہتے ہیں, چچا کراچی کے اندر رہتے ہیں, اب آپ جو ہے کہاں جائیں گے؟ پڑوسی آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسکول کے اندر ہاسٹل نہیں ہے, ہاسٹل ہے تو فیس نہیں ہے, آپ کہاں جائیں گے؟ دوستوں کے گھر. اور اگر دوستوں نے آپ کو رکھنے سے انکار کر دیا پھر رشتے دار تو ہے ہی نا, بتائیں ایک امریکہ میں ایک انڈیا کے اندر ایک وہاں پر ہے, رشتے دار بھی نہیں ہے, پڑوسی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوست بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسکول میں ہاسٹل نہیں ہے, ہاسٹل ہے تو فیس نہیں ہے, امی ابا سامنے رہتے ہیں محلے کے اندر نظر آتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو میں نے آپ کو ایک تمثیل دی ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. عبدالوہاب سوری صاحب بیٹھے, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں, امریکہ کے اندر ایسا ہی ہے, اچانک جو ہے مطلب باپ جو ہے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے کسی اور عورت کے ساتھ, یا کسی اور شہر کے اندر یا اسی محلے کے اندر اور اسی گھر کے اندر. اور پھر ایک دن جو ہے عورت بھی جو ہے اس کو جو ہے ماں جو ہے وہ بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور پھر بچے جو ہے مطلب اکیلے رہ جاتے ہیں. ماں باپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچے جو ہیں یہ ہماری آزادی کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہم سے اٹھائی نہیں جاتی, یہ ہماری آزادی سلب کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کی دیکھ بھال, ان کی خوراک, ان کا انتظام, ان کی اسکولنگ, ان کی صحت, یہ سب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. لہٰذا امریکہ کے اندر 25% ایسے مطلب بچے پائے جاتے ہیں جن کے ماں باپ موجود ہیں اس روئے زمین پر, زندہ ہیں, لیکن ان کا وجود ان کے لیے عدم کے برابر ہے. لہٰذا امریکہ کے اندر جو ہے بچے جو ہے مطلب اسٹیٹ پراپرٹی ہوتے ہیں, اسٹیٹ ان کو اون کر لیتی ہے. کیوں بھائی سوری صاحب, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہاں جی فرمائیے. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہاں تو مسجد ہے تو آپ آ جائیں گے مسجد کے اندر, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے پاکستان میں جس کو شب و روز ہم گالیاں کہتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوڑا پڑا ہوا ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں کہ آپ ایک ایسے ملک کے اندر موجود ہیں جہاں پر ماں باپ آپ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور آپ کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتے ہیں اور آپ کو دنیا کی ہر نعمت اپنے پیسوں سے مہیا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو آپ کسی ہاسٹل کے اندر ہوتے, سرکاری ہاسٹل کے اندر, اور آپ کا کوئی عزیز اور کوئی رشتہ دار آپ کے قریب نہ ہوتا. یہ ہے وہ سوسائٹی جس کو ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی کے طور پہ قبول کرتے ہیں, اور ہر پاکستانی امریکہ جانے کا خواب دیکھتا ہے. اور میرے ایک دوست نے تبصرہ کیا کہ اگر امریکہ یہ اعلان کر دے کہ تمام پاکستانیوں کو امریکہ آنے کی اجازت ہے تو رات تک پاکستان خالی ہو جائے گا, صرف بوڑھے لوگ یہاں پر رہ جائیں گے اور پوری آبادی ہجرت کر جائے گی. تو جس خواب کی سرزمین کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئیڈیل سرزمین ہے, اس کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, ان کے دل میں کوئی محبت, کوئی جو ہے مطلب احساس اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ہے جو عبد الوہاب سوری صاحب نے دو اصطلاحوں میں اور دو الفاظ میں بتائی. وہ کیا بتائی؟ آزادی, فریڈم, اور سیکنڈ پلیجر, لذت. یہ آزادی اور لذت کا جو عقیدہ ہے یہ اس کا فطری نتیجہ ہے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے, وہ جو ہے مطلب اگر اس کے پاس بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, تو اس بچے کو دودھ بھی پلانا پڑے گا, اس بچے کا پیشاب اور پخانا بھی پھلانا پڑے گا, بچے کی رونا بھی سننا پڑے گا, رات کو اٹھ جائے گا, صبح کو اٹھ جائے گا, کبھی تنگ کرے گا, کبھی جو ہے بیمار ہو جائے گا, تو ہم وقت آپ اس کی دیکھ بھال جو ہے کرتے ہیں. یہ جو رویہ ہے یہ اس عورت کی آزادی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. لہذا امریکی عورت جو ہے وہ آزادی کو ایک آئیڈیل کے طور پہ قبول کرتی ہے, لہذا وہ بچے کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور امریکن مرد جو ہے وہ آزادی کو اور پلیجر کو ایک لذت اور آئیڈیل کے طور پہ قبول کرتا ہے, لیکن لہذا امریکی مرد اپنی اولاد کے تکالیف کو تکالیف سمجھتا ہے. ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کی جو ہے مطلب خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ وہ فرق ہے مغرب اور اسلام کے اندر. اور مغربی معاشروں کی تعریفیں کرنے والے یہ حقیقتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے. تو ہم جو ہے مطلب اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں, خامیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارے لیے اپنا دن رات ایک کرتے ہیں, ہمارے لیے خون پسینہ ایک کرتے ہیں, اور ہمیں ہمارے لیے پوری زندگی مسلسل قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں. ان قربانیوں کے نتیجے میں پھر آپ بھی قربانی کا طریقہ سیکھتے ہیں, پھر آپ جو ہے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, اور پھر ماں باپ کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں. تو اگر آپ آزادی کو اور حضرت کو ایمان کے طور پہ قبول کریں گے. ایسا کہ عبد الوہاب سوری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, تو اگر آزادی اور عزت ایک ایمان اور عقیدہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں خاندانی نظام قائم نہیں رہ سکتا, کیونکہ خاندانی نظام کی قیام کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو اور اپنی عزتوں کو قربان کر دے اپنی اولاد کے لیے, اپنے خدا کے لیے, اپنے آخرت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی سنت کے مطلب احیاء کے لیے. لہٰذا آزادی اور عزت جو ہے مطلب ہماری تہذیب کے اندر ممکن نہیں ہے, اور مغربی تہذیب جس نے اس کو اختیار کیا ہے اس کا انجام آپ کے سامنے. دوسرا جو مطلب سوال ہے آپ سے میرا مطلب طالب علموں سے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مطلب پاکستان میں آپ دیکھیں گے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, جیسا کہ عبد الوہاب پوری صاحب بتا رہے تھے کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں, گلوکار, اداکار, صداکار, ایکٹر, ہر ایک کو طالب علموں کو خاص طور پر نوجوانوں کو اچھے نظر آتے ہیں. پھر یہ کہ اچھے اس لیے بھی نظر آتے ہیں کہ ان کی آمدنی بہت ہوتی ہے. مثلاً ایک پروفیسر جو اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے, اگر کوئی یہ مطلب بڑا مطلب ہے اس سے بڑا آفیسر اس کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہوتی ہے, لیکن جو ایک اداکار ہوتا ہے ایکٹر یا گلوکار یا صداکار اس کی روزانہ جو ہے اتنی جو ہے مطلب آمدنی ہوتی ہے. لہٰذا ہمارے بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں اس کو ایک آئیڈیل کے طور پہ, کیونکہ میڈیا اس کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کرتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جو ہے مطلب یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں کہاں پہ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ خودکشی کی شرح جو ہے دنیا میں ان ایکٹروں کی کہاں پر ہے اور کیوں ہے جو ہے مطلب؟ جب ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس عزت بھی ہے, ان کے پاس شہرت بھی ہے اور وہ سب کچھ ہے, اس کی آرزو آپ اپنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر بھی کر سکتے. تو وہ لوگ جن کو اس دنیا نے سب کچھ دیا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کیوں جو ہے مطلب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہے سوال ہے, مطلب اس کے اوپر آپ جو ہے سوچیں. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجرموں کی تعداد کہاں پر ہے؟ کرمنلز جو ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کرمنلز کہاں پر ہوتے ہیں؟ پاکستان میں, ہندوستان میں, کہاں پر ہوتے ہیں مطلب آپ کے خیال میں؟ عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کرائم کا سبب ہوتا ہے غربت. جن ملکوں میں اور معاشروں میں غربت ہوتی ہے وہاں پر کرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پر خوشیاں بھی نہیں ہوتی, ایسا کہ عبد الوہاب سوری صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پر کرائم بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے سارے غریب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کرائم جو ہے کرتے ہیں, عام طور پہ خیال ہے مطلب مفروضہ ہے کہ مطلب. اور جن ملکوں میں یا شہروں میں غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ خوشیاں بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ یہ بتائیں اس مفروضے کی روشنی میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کرائم کہاں پر ہوتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہونے والا سوسائٹی کون سی ہے؟ آپ اگر مطلب انٹرنیٹ کو سرچ کرتے ہوں تو انٹرنیٹ پہ یہ سارے اعداد و شمار موجود ہیں مطلب. تو اگر کسی میں سے کسی نے اس کو دیکھا ہے یا کوئی آپ کو اندازہ ہے تو آپ اس سوال کا جواب دیں, آگے پھر میں آپ سے مطلب اگلے سوال پوچھوں جو ہے مطلب. جی کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں. یہ آپ نے کہاں سے لی ہیں معلومات؟ جو نہیں, یہ آپ کے سر کی معلومات ٹھیک نہیں, ان سے کہیں گے اس کی جناب اصلاح فرمائیں. اور بتائیں گے کوئی صاحب؟ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے سی آئی اے کی ایک ہوتی ہے سی آئی اے فیکٹ بک, آپ انٹرنیٹ پہ کلک کریں سی آئی اے فیکٹ بک, اس میں اعداد و شمار ملیں گے. انٹرنیٹ پر آپ کلک کریں جو ہے برٹش ہوم آفس کی جو ہے ویب سائٹ ہے برٹش ہوم آفس, کلک کریں اس کے اوپر آپ کو جو ہے مطلب اعداد و شمار جو ہے ملیں گے. جی جناب آپ بتائیے. جی نہیں, جاپان کے اندر جرائم کی سب سے زیادہ شرح جو ہے کہاں پر؟ سب سے زیادہ جرم امریکہ میں ہوتے ہیں, صرف امریکہ میں ہوتے ہیں. اور امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, بیٹھیے. اس کے علاوہ آپ اگر مطلب انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں تو دنیا کے اندر 90% جرائم کہاں پر ہوتے ہیں لکھ لیں اپنے پاس، امریکہ، چین، روس اور یورپ. 90% جرائم جو ہیں سی آئی اے فیکٹ بک اور برٹش ہوم آفس کی ویب سائٹ کے مطابق ان ملکوں میں ہوتے ہیں. 90% جرم ان ملکوں میں ہوتے ہیں، امریکہ، روس، چین اور یورپ. اس کے بعد 10% کرائم جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اگلا سوال، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کہاں پر ہوتی ہے؟ عام طور پر خودکشی کے بارے میں مفروضہ یہ ہے کہ خودکشی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے مایوس ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی خواہشیں پوری کرنے کے پیسے نہیں ہوتے. اس طرح کے صاحب بھائی بتا رہے تھے، آزادی اور خواہش، آزادی نہیں ملتی اور خواہش جو ہے مطلب پوری نہیں ہوتی. لہٰذا دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر آزادی نہ ہو، اور سب سے زیادہ جو ہے خودکشی وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر لذتیں نہ ہو. تو دنیا میں خودکشی کی سب سے زیادہ شرح آج کی تاریخ میں کہاں پر ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں، آج کی تاریخ میں دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کہاں پر ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر کس ملک کا نام ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کس ملک کا نام آتا ہے؟ دیکھیے یہ آپ جو ہے مطلب ہمیشہ ایک اصول جو ہے یاد رکھیں، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے نا مطلب اس کی ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو وہ لفظ ادا کرتا ہے، اور زبان سے جب آپ الفاظ نکالتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں رہتے بلکہ وہ عوامی ملکیت ہو جاتے ہیں، سب کے پاس آ جاتے ہیں. لہذا ہمیشہ زبان اس وقت کھولیں جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ جو خیال آپ پیش کر رہے ہیں اور جو علم یا معلومات آپ منتقل کر رہے ہیں وہ بالکل آتھینٹک ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی معلومات کے سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی؟ نہیں، جی نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم خودکشی پاکستان اور ہندوستان میں ہوتی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اس لیے کہ پاکستان اور ہندوستان میں دنیا کا سب سے مضبوط ترین خاندانی نظام ہے. جہاں پر خاندانی نظام سب سے زیادہ مضبوط ہوگا چاہے وہاں پہ غربت کے اندھیرے ہوں، وہاں پہ خودکشی کی شرح سب سے کم ہوگی. لہٰذا پاکستان اور ہندوستان میں خودکشی کی شرح کچھ بھی نہیں ہے. جی نا، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی آپ کے پڑوسی ملک میں ہوتی ہے. کون سا ملک ہے جس نے دنیا کی تاریخ میں، آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے؟ اور سب سے زیادہ ترقی کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ملک سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ ہدایت میں سے کسی کو جو ہے، اگر کوئی ملک دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جواب یہ مطلب میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب یہ مطلب کہ اگر کوئی ملک دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ سائنٹیفک ثبوت بتائیں، اس کا سائنٹیفک ٹرم کے اندر بتائیں آپ یہ مطلب. جی، جی ڈی پی زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک اس میں سے سبب ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے، سب سے زیادہ ترقی اس وقت ہوگی جب آپ کے کارخانے سب سے زیادہ ہوں اور کارخانوں کے اندر سے سب سے زیادہ دھواں نکلتا ہوں. لہذا جو ملک جتنا زیادہ آلودگی پھیلائے گا، پولوژن، وہ ملک سب سے زیادہ ترقی کرے گا. دنیا میں پچھلے سال تک سب سے زیادہ ترقی امریکہ کی تھی، جو 24% پوری دنیا میں جو آلودگی پھیلتی ہے اس کا 24% امریکہ پھیلاتا تھا. جاپان نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. اب جو ہے دنیا میں جتنی بھی آلودگی پھیل رہی ہے اس کا 26% جو ہے وہ چائنا پیدا کرتا ہے. لہذا کسی بھی قوم کی ترقی کا پیمانہ عصر حاضر میں سائنٹیفک ٹرم کے اندر یہ کہ وہ آلودگی میں کتنا آگے ہے. جو ملک آلودگی پھیلانے میں سب سے زیادہ آگے ہے وہی ملک ترقی میں سب سے زیادہ آگے. کیوں سوری صاحب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں میں شعبہ فلسفہ کے صدر ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی اگر تصدیق اور تائید حاصل ہو جائے تو پھر اس میں کوئی شبہ جو ہے کہتا نہیں. مطلب تو آلودگی جو ہے مطلب سب سے زیادہ جو ہے کون پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر؟ چین پھیلا رہا ہے. اور ترقی سب سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی چین جو ہے کر رہا ہے. ہمارے یہاں جب یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا مطلب کیا ہوگا اس کا؟ کہ پاکستان کو آلودگی میں دنیا کے سارے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے تبھی ترقی ہوگی انشاءاللہ جو ہے مطلب. اور اس کا انجام کیا ہوگا مطلب؟ اس انجام کے بارے میں ابھی ہم جو کرتے ہیں گفتگو. اب ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں, مطلب سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے اور دنیا میں سب سے زیادہ کھیل خانے کن ملکوں میں؟ سب سے زیادہ پاگل خانے اور سب سے زیادہ جیل خانے کن ملکوں میں؟ جی یہ آپ نے کہاں سے معلوم کیا؟ اعداد و شمار اندازے پر آپ نے اندازہ کر لیا کہ گفتگو انہی ملکوں کے خلاف ہو رہی ہے, یہ آدمی ان کے خلاف ہے, انہی ملکوں میں ہوں گے یقیناً, ہے نا؟ اسے کہتے ہیں اصول استخرا. استخرا کا آپ نے اچھا استعمال کیا ہے, لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اندازے پر گفتگو نہ کریں, مطلب اندازے پہ گفتگو نہ کریں, مطلب اندازے پہ نہ کریں گفتگو. ٹھیک ہے, اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم, آپ ہمیں بتا دیں, ہم تو آپ سے سیکھنے کے لیے ہیں. اس میں کیا بات ہے؟ طالب علم بنے, عالم نہ بنے. پاکستان میں کیا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی عالم بننا چاہتا ہے بغیر کچھ لکھے پڑھے سوچے سمجھے اور محنت کیے ہوئے, مطلب. اور جس آدمی کو, اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے ٹی وی کے ٹاک شو. ہر آدمی وہاں پر ہر موضوع پر گفتگو کر رہا ہے, ہر موضوع پر. ایک جو ہے مطلب سپر اسٹار جو ہے, اسے ہم سپر اسٹار تو کہتے ہیں عزت کے الفاظ میں, لیکن اگر میں صاف صاف الفاظ میں کہوں رنڈی, ایک رنڈی جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آ کر اسلام کے بارے میں بتا دی, سمجھے آپ؟ اسلام کے بارے میں, وہ رمضان کے مہینے میں اسلام کے بارے میں احادیث بتاتی ہے, قرآن کی آیتیں بتاتی ہے, پوری قوم جو ہے نہایت ادب کے ساتھ اسے سن رہی ہوتی ہے, مطلب. تو بھائی یہ جو علم ہے نا, مطلب اس علم کا ایک بوجھ ہے, اس علم کی ایک ذمہ داری ہے, یہ اسی کو اٹھانا چاہیے جو اس کا اٹھانے کا اہل ہے. تو یہ جو ٹاک شو جو ہوتے ہیں نا, مطلب اس میں دنیا کا سب سے جو ٹاک شو کا جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو ہوتا ہے, مطلب اینکر پرسن, آپ کو پتا ہے کہ اینکر پرسن جو ہوتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ اجہل ترین شخص ہوتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا ہوتا, اس نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی, اس کو صرف بکواس کرنی آتی, گفتگو کا فن جو ہے وہ جانتا ہے, بات سے بات, بات کی کھال, رائی کا پربت, پر کا کوا, اس کا وہ ہوتا ہے ماہر. اور آپ لوگ ہوتے ہیں خوش کے واہ اس نے کیسی گفتگو کی, کیسا سوال اٹھایا, مطلب. تو یہ ٹاک شو ہوتے ہیں, یہ لوگوں کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ہر آدمی ہر مسئلے پر بغیر سوچے سمجھے اظہار رائے کرے. اسے کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی جو پاکستان میں عام ہو گئی ہے, بغیر علم کے اور بغیر ذمہ داری کے ہر مسئلے پر ہر موضوع پر ہر شخص ہمہ وقت اپنی رائے دینے کے لیے تیار ہے. ہماری تاریخ جو بتاتی ہے اسلامی تاریخ, اسلامی تاریخ میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص جو ہے مسجد نبوی کے اندر 16 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ان سے فتویٰ دینے کے لیے گیا. سب سے پہلے وہ پہنچا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جو ہے, مطلب وہ بیٹھے تو سنگا کہ حضرت یہ میرا سوال ہے اور یہ اس کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کرنا ہے. انہوں نے سائل کا سوال سنا, اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن پہ انہوں نے ایک طائرانہ نظر ڈالی, انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 15 صحابہ اور موجود ہیں. آپ نے سائل سے کہا کہ وہ صحابی بیٹھے ہیں, تم ان کے پاس چلے جاؤ, ان سے سوال پوچھو. وہ جو شخص تھا وہ اس صحابی کے پاس گیا, ان صحابی نے بالکل ایسے ہی کیا. جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مسجد نبوی کے صحن پر طائرانہ نظر ڈالی, دیکھا کہ وہاں کچھ اور صحابہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ. حتیٰ کہ وہ آدمی ان 16 صحابہ کے پاس پہنچا اور ہر ایک نے اس سے یہی کہا کہ اگلے کے پاس جاؤ, اگلے کے پاس جاؤ, اگلے کے پاس جاؤ. اس لیے کہ فتویٰ دینا ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا بوجھ ہے, اس لیے کہ آپ کا فتویٰ کسی شخص کی جنت اور جہنم کو بنانے کا سبب بنتا ہے, لہٰذا یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے. پھر وہ شخص گھوم کر جو ہے دوبارہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا, تو پھر آپ نے کہا کہ اچھا کسی نے ذمہ داری کو نہیں اٹھایا تو اب میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں, یہ ہوتی ہے ذمہ داری. امام مالک کے پاس ایک آدمی 600 میل کا سفر طے کر کے پہنچا, امام مالک اس صدی میں روئے زمین پر دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب پہنچا امام مالک کے مرتب تھے, اور علم کا پہاڑ, اخلاق کا پہاڑ, کردار کا پہاڑ اس کے پاس. اس شخص نے امام مالک کی خدمت میں 40 سوالات پیش کیے, امام مالک نے 6 سوالوں کا جواب دیا, 34 سوالوں کے جواب میں فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا. 36 سوالوں کے جواب میں فرمایا میں نہیں جانتا. اس نے یہ کہا کہ اگر اس روئے زمین پر آپ ایسا عالم اگر نہیں جانتا تو کون جانتا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, کون جانتا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. عالم ہماری تہذیب میں اسے کہتے ہیں جو اپنے علم کے عجز کا اعتراف کریں, اسے نہیں کہتے کہ جو سوال اس کے سامنے آ جائے وہ اس کا جواب دینے کے لیے آمادہ ہو, بلکہ مائک چھین کر جس طرح عالم آن لائن میں ہوتا ہے فوراً کوشش کرتا ہے, ہر آدمی کوشش کرتا ہے پہلے میں جواب دوں تاکہ عوام سمجھے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. ہماری تہذیب اور تاریخ میں سب سے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہے, سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو کم بولتا ہے, سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو سوال کی ذمہ داری اٹھانے سے احتیاط برتتا ہے, سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو ایک کہتا ہے لا ادری, میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم, کسی اور سے آگے معلوم کرو, اسے کہتے ہیں عالم. یہ ہر وقت بولنے والا یہ ہوتا ہے ٹاک شو کا اینکر پرسن, ہر وقت بولتا رہتا ہے بک 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 بک, اور ہم اسے سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے, کسی سے آپ پوچھ لیں ٹاک شو کا کوئی آدمی اینکر پرسن آ جائے بازار کے اندر, سب لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی شکل دیکھتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا, دنیا کا سب سے بڑا اجہل, اور دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں, اگر آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو ملک ریاض کا, کہ ان لوگوں کو کروڑوں روپے کی بھی رشوت کی جاتی ہے, وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں کروڑوں روپے کی, ان کے گھروں پر عالیشان تاریں کھڑی ہوئی ہیں 2-2 کروڑ روپے کی, ان کو لوگ عالم سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے مطلب اس زمانے کا مسئلہ ہے. اچھا ہے نا, اس کے بعد ایک اور میرا سوال ہے آپ سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوٹل کن ملکوں میں اور کس لیے ہیں؟ ہوٹل کیوں جو ہے کھلتے ہیں, مطلب اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ ہوٹل ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ ہسپتال کن ملکوں میں بتائیں نا. اچھا بھائی, اب سب نے جو ہے ذمہ داری کا رویہ اختیار کر لیا. اچھا یہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. مطلب اب آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے کہ اس کے اندر جو گھر تعمیر ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ہے اورجی خانہ ختم کر دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ مطلب اس میں کوئی معلومات کا سوال نہیں ہے, ویسے ایک اندازے کا سوال ہے. ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پر اب جو گھر بن رہے ہیں ان کے اندر اورجی خانہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا آپ کے خیال میں؟ اندازے پر بتائیں آپ, اندازے پر. اس میں کوئی مطلب علم کا مسئلہ نہیں ہے, ذمہ داری کا مسئلہ نہیں ہے, اندازہ ایک ہے. کھانا ہوٹل سے منگوا بھائی, تو کبھی تو مطلب اگر رات کو جو ہے ان کا دل جو ہے چاہے پھر اس وقت کیا کریں گے کہ بھائی چائے بنا لیں, کوئی مہمان تو کوئی آتا ہوگا گھر کے اندر. جی ہوم ڈلیوری. تو آپ یہ مطلب کہ یعنی اندازہ کریں, مطلب یعنی یہ سوال میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جو ہماری جو تبدیلیوں کا جو عمل ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہو جائے گا اگلے 100 سال کے اندر, کہ لوگوں کے گھروں سے اورچی خانہ نکل گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تہذیب کے اندر مہمانوں کی مہمان نوازی کا تصور نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے مطلب اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نماز کا جو ہے وقفہ کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہی تقریب کا اختتام بھی کر دیتے ہیں. میرے خیال میں اور تو گفتگو کی ضرورت ہے ہی نہیں, ساری گفتگو ہو گئی. اچھا نا, اب جو ہے میں گفتگو کو جو ہے سمیٹتا ہوں مطلب اختصار کے ساتھ. دیکھیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے سوالات پیش کیے ہیں, اس کے اندر اس پوری مغربی تہذیب یعنی مغرب جس قسم کا انسان پیدا کر رہا ہے وہ اس انسان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے, جیسا کہ عبدالوہاب سوری صاحب نے فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے خواہشات کے اندر گرفتار ہے, اس کی خواہشات زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی کے ذرائع جو ہے محدود ہیں. لہٰذا جب خواہشات زیادہ ہوں اور زندگی کا مقصد آزادی اور لذت ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں نے بتا دیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کہاں پر ہوتی ہے؟ مغرب کے اندر. دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے کہاں پر ہیں؟ مغرب کے اندر. دنیا میں سب سے زیادہ جیل خانے کہاں پر ہیں؟ مغرب کے اندر. دنیا میں سب سے زیادہ بچے ماں باپ کے بغیر کہاں پر ہیں؟ اسٹیٹ کی سرپرستی میں, مغرب کے اندر. دنیا میں سب سے زیادہ ہوٹل کہاں پر ہیں؟ مغرب کے اندر. دنیا میں سب سے زیادہ ہسپتال کہاں پر ہیں؟ مغرب کے اندر. اور دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد کہاں پر ہے؟ وہ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر یا مغرب کے اندر. تو یہ سارے جو مطلب عیب میں نے آپ کو بتائے, خودکشی, پاگل خانے, کھیل خانے, مجرم, یہ سب کہاں پر ہیں؟ یہ سب کے سب ترقی یافتہ ممالک میں یا مغرب کے اندر ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ترقی. جو معاشرہ بھی ترقی کو اور خواہشات کو پورا کرنے کو جو ہے مطلب اپنی زندگی کا مقصد قرار دے گا, اس کا انجام جو ہے مغرب کی طرح ہوگا. اب اس کے مقابلے پر ہم آتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے کس قسم کا انسان مطلوب ہے. اسلام کو وہ انسان مطلوب ہے جس کی دنیا کے اندر خواہشات کم سے کم ہوں اور اس کے اندر آخرت کو حاصل کرنے کی خواہش سب سے زیادہ ہو, اور آخرت کے حصول کی خواہش اس کی دنیا کی ہر خواہش کے اوپر غلبہ حاصل کر لے. انبیاء کرام جب دنیا میں آتے ہیں اور جب وہ قرآن اور حدیث اور نماز اور زکات کا جو نظام جو ہے قائم کرتے ہیں, تو اس کے اندر اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے دنیا کی آرزو اور دنیا کی خواہش, دنیا کی جستجو, دنیا کی تمنا جو ہے اس کو کم سے کم کر دیا جائے اور آخرت کی خواہش کو ہر خواہش کے اوپر غلبہ عطا کر دیا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں, عبادت وہی آدمی کرے گا جس کی خواہشات کم سے کم ہوں گی, اور جس آدمی کی خواہشات زیادہ سے زیادہ ہوں گی وہ آدمی پاگل بھی ہوگا, وہ آدمی مجرم بھی ہوگا, وہ آدمی نفسیاتی مریض بھی ہوگا, وہ آدمی اپنی اولاد کو اکیلا چھوڑ کر آزادی کے مزے حاصل کرے گا. اگر آپ آزادی چاہتے ہیں, اگر آپ ترقی چاہتے ہیں, اگر آپ عزتوں کے اوپر اپنی نظام زندگی کو ایک آئیڈیل نظام زندگی کے طور پہ قبول کرتے ہیں, تو انشاءاللہ جب اگلی صدی میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور مجھے میرپور خاص آنے کا موقع ملا, تو انشاءاللہ میرپور خاص میں شکیل فہیم صاحب کے گھر کے اندر باورچی خانہ نہیں ہوگا, وہ کسی مہمان کی مہمان نوازی نہیں کریں گے, اور میرپور خاص کے اندر شکیل بھائی تالی نہ بجائیں, بھائی تالی نہ بجائیں, تالی نہ بجائیں, آپ حضرات سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تالی نہ بجائیں مطلب. اور جب میں یہاں پر آؤں گا اگلی صدی میں, تو شکیل فہیم صاحب کے جو ہیں والد محترم, وہ ایک اولڈ ہاؤس کے اندر ہوں گے. آج وہ ان کے گھر کے اندر ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. اگر یہ حالات رہے اور ترقی اور آزادی اور عزت ہمارے آئیڈیل رہے, تو شکیل فہیم صاحب اپنے جو ہے والد صاحب کو اولڈ ہوم کے اندر رکھیں گے. اولڈ ہوم اسی تہذیب میں کھلتا ہے جس تہذیب کے اندر ڈے کیئر سینٹر کھلتا ہے. جب ماں باپ آزادی کے لیے, روپے کے لیے, پیسے کے لیے, عزت کے لیے, شہرت کے لیے, عزت کے لیے, کار کے لیے, کوٹھی کے لیے, ایئر کنڈیشن کے لیے, حالین کے لیے, ہوٹل کے لیے, پزا ہٹ کے لیے, کے ایف سی کے لیے جب پیسہ کماتے ہیں, تو وہ اپنی اولاد کو صبح ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کر جاتے ہیں اپنی آزادی میں اضافے کے لیے, اور جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی آزادی میں اضافے کے لیے اپنی عزت کی خاطر اپنے امی ابا کو اٹھا کر اولڈ ہوم میں پھینکتی ہے. یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. یہ سب کچھ مغرب کے اندر ہو چکا ہے, اس کے تجربات ہمارے سامنے. اگر ہم نے اب بھی ان تجربات سے سبق حاصل نہیں کیا, تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو اعداد و شمار کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آزادی اور ترقی اور عزت کے اوپر سے ہمارے ایمان کا خاتمہ فرما دے, آخرت کی خواہش کو ہر خواہش کے اوپر غلبہ عطا فرما دے.